أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ 13th چیپٹر ہے اس کتاب کا, 3 منٹ قیامت کے. یہ جناب کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں تو اس کو بہت سادہ اور بہت ہلکا لیتے ہیں, بہت لائٹلی لیتے ہیں. جو یہ سوچتے ہیں کہ خوب وہ اس کی مشکل ہے, وہ خود حل کرے گا, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن اگر وہ جان جائے کہ یہ کام انجام دینے سے, یعنی دوسروں کی مشکل حل کرنے سے یا دوسروں کی زندگی میں جو مشکلات کے گانٹھ پڑے ہوئے ہیں انہیں کھولنے سے ان کا اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا ثواب ملتا ہے اور کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنی ترقی کر پاتے ہیں, تو پھر یہ کبھی بھی اس کام سے پرہیز نہیں کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. حتیٰ چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے جس میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ میں نے جو بہت ہی چھوٹا کام کیا, جیسے کسی نے آ کر مجھ سے ایڈریس پوچھا اور میں نے اس ایڈریس کو بالکل صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے بتایا تاکہ یہ شخص اس ایڈریس پہ بہت آسانی سے پہنچ جائے, اور وہ جاتے جاتے میرے لیے دعا کر کے گیا, میں نے اس دعا کا بھی اثر میرے نام اعمال میں دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح یہ چھوٹی سی دعا بھی میرے لیے بہت بڑی اور بہت نعمت والی اور برکت والی واقع ہوئی ہے اس جہان میں. جبکہ اگر میں نے کسی کی مشکل دور کرنے کے لیے کوئی کام خالصانہ اور صرف خدا کی رضایت کے لیے انجام دیا تو اس کا اثر میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے اور آخرت میں بھی دیکھا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس کا اثر آخرت میں دکھائی دیتا ہے, بلکہ اس کا اثر بہت بڑے انداز سے زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ حوادث پیش آتے ہیں, کچھ مشکلات پیش آتے ہیں, کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ نقصان ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا شکر بس اتنا ہی ہوا, پاسبل تھا اس سے بدتر ہو, پاسبل تھا اس سے اور برا ہو, پاسبل تھا اور ہماری حالت زیادہ خراب ہو یا اور بڑا نقصان ہو, لیکن خدا کا شکر کہ یہ ایسا نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی آپ نے مدد کی ہے, جن کی مشکلات کو دور کیا ہے, یہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے, اور ہماری زندگی میں جو مشکلات آنے والے ہوتے ہیں یا جو بڑے نقصان ہونے والے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں اور بس چھوٹے سے نقصان کے بعد وہ رک جاتے ہیں. اور یہ سب اسی کا نتیجہ اور اثر ہے کہ ہم دوسروں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں آفس جاتا تھا تو میرا گزر ایک ہائی وے سے ہوتا تھا, ایک ہائی وے جیسا راستہ بیچ میں پڑتا تھا جس سے مجھے گزرنا پڑتا تھا, اور جب بھی میں دیکھتا تھا کہ راستے میں کوئی رکا ہوا ہے, کسی کا انتظار کر رہا ہے یا اسے کوئی گاڑی نہیں مل رہی ہے, تو میں اسے لفٹ دے دیتا تھا اور اسے اس کے مقام تک پہنچا دیتا تھا جو میرے راستے میں پڑتا تھا. ایسے ہی ایک دن میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ بہت تیز کی بارش آ رہی ہے, اور جو ہے وہاں پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے جس میں بہت سارا سامان ہے. تو میں وہاں رک گیا اور میں نے اسے اپنی کار میں سوار کر لیا. اس کے تھیلے کو بہت ساری مٹی اور کیچڑ لگ گیا تھا. اس نے وہ تھیلا اٹھا کر میری سیٹ پر رکھ دیا. اگرچہ میں نے دیکھا کہ میری سیٹ پوری خراب ہو چکی ہے, کیچڑ سے لت پت ہو چکی ہے, میں نے کچھ نہیں کہا اور میں اس بڑھیا عورت کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے راہ چل پڑا. تمام راستہ یہ بڑھیا عورت سلوات بھیجتی رہی اور میرے اموات کو, یعنی میرے مرحومین کو اس سلوات کا ثواب دیتی رہی اور میرے مرحومین کے لیے دعا کرتی رہی. پھر جب میں نے اسے اس کے مقام پر پہنچا دیا تو یہ گاڑی سے اتر کر مجھ سے کہنے لگی کہ بتاؤ جو بھی کرایہ ہوا ہے میں تمہیں دے دوں گی. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کرایہ آپ مجھے دینا چاہتی تھی اس کے بدلے آپ میرے مرحومین کے لیے سلوات پڑھیے اور اس کا ثواب انہیں بھیج دیجیے. اور جب میں اس طرف آیا دنیا کے اور اس مقام پہ جہاں پر میرا حساب کتاب ہو رہا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ ان صلوات کا اور ان دعاؤں کا جو انہوں نے میرے مرحومین کے لیے کیا تھا اس کا کتنا اثر ہوا ہے. یہاں تک کہ میرے مرحومین میرے پاس آئے اور کہا کہ تم نے یہ جو عمل انجام دیا ہے خدا کے لیے خالصانے, اور اس بڑھیا عورت نے ہمارے لیے جو دعائیں کی ہیں اور اس کے جتنے صلوات بھیجے ہیں اور ان کا ثواب ہمیں دیا ہے, اس کا ہمارے لیے بہت فائدہ ہوا ہے, ہماری کتنی بڑی بڑی مشکلیں اور ہمارے کتنے بڑے بڑے عذاب یہاں کے ٹل گئے ہیں, اور میرا بہت بہت شکریہ ادا کر کے چلے گئے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں سلوات کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے. ہم جب تک اس دنیا میں ہوتے ہیں جو ہماری معمولی دنیا ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے ہاں سلوات ہے, اس کا کیا اثر ہوگا. لیکن آپ اس کے برکات اور خیرات اور اس کا اثر جب تک آپ اس دنیا میں, یعنی اس دنیا سے نکل کر یہ ملکوتی دنیا میں نہیں آئیں گے, نہیں سمجھ پائیں گے. سلوات ایک ایسی دعا ہے جس کا اثر بے تحاشا اور بے نہایت اثردار ہے اور بہت ہی مفید اور کارآمد ہے, یعنی بہت کام آنے والی چیز ہے ہمارے لیے اس دنیا میں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو یہ آڈیو سن رہے ہیں, اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے سلوات پڑھتے رہیں. جب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی یاد آ جاتا ہے, سلوات پڑھے اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے, کہ اس سے آپ کا اور ان کا دونوں کا فائدہ ہے. پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کی مشکل کو دور کرتے ہو یا اس کی مدد کرتے ہو مشکل وقت میں, تو اس کا 70 حج کے برابر ثواب ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ. اور اس کے اثرات میں نے صرف اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی دیکھے ہیں, بلکہ یوں کہوں کہ زیادہ اثر میں نے اسی دنیا میں دیکھا ہے. یہاں تو اس کا ثواب ہے ہی ہے ہی, لیکن میں نے اس دنیا میں بھی اس کا بہت زیادہ اثر دیکھا. یعنی یہ کہ دنیا میں جب انسان خود کو دوسروں کی مشکل حل کرنے کے لیے تھوڑا بہت سختی میں ڈالتا ہے, تھوڑے مشکلات سے گزرتا ہے تاکہ دوسروں کی مشکلات حل ہو جائے, تو اس کا اثر خود اس دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے سکولنگ کے لاسٹ ایئرز میں تھا, یعنی 10th میں تھا یا 11th اور 12th میں تھا. تب میں بسیج میں تھا اور میں وہاں پر مسجد میں کام کرتا تھا, یعنی مسجد میں جا کے مدد کرتا تھا. وہاں پر جو قرآن کے پروگرامز ہوتے تھے, جو مراسم ہوتے تھے, جو عزاداری ہوتی تھی, جو نوحہ ماتم ہوتا تھا, وہاں میں جاتا تھا مدد کرنے کے لیے. اور بسیج کا ایک گروپ ہوتا تھا, اس میں بھی میں جا کر مدد کرتا تھا. تو کئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات مجھے وہاں رکنا پڑتا تھا بسیج کے پروگرام کو انجام دینے کے لیے, اور کبھی کبھی میں صبح تک وہاں رک جاتا تھا, اور پھر صبح ہونے کے بعد میں مدرسے چلا جاتا تھا. اسی دوران میں نے دیکھا کہ اس بسیج کے پروگرام میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی خوبصورت, اور بہت ہی اس کا چہرہ بہت ہی زیبا اور خوبصورت تھا, لیکن یہ تھوڑا بہت سادہ انسان تھا. ایک شب یہ ہوا کہ میں میرا کام ختم کرنے کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو تقریباً ایک گھنٹہ باقی تھا صبح کی نماز کے لیے. تو میں وہیں کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں پر شب نماز پڑھنے میں بزی ہو گیا. دارالقرآن میں شب نماز پڑھنے کا جگہ تھی, تو میں وہاں چلا گیا اور شب نماز پڑھنے لگا. تبھی شب نماز کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کے دروازے سے تیزی یہ نوجوان جس کی میں بات کر رہا تھا دوڑا آیا اور میرے بازو آ کر بیٹھ گیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا. جب میری نماز ختم ہو گئی تو میں کافی تعجب میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا, کچھ ہو گیا, کوئی پریشانی ہے, کچھ ڈرے سے لگ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, اگرچہ اس کی صورت پہ مجھے وہ ڈر اور خوف دکھائی دے رہا تھا. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا, بس بتاؤ کہ ابھی تم کیا کر رہے تھے, کون سی نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں شب نماز پڑھ رہا تھا, اور اذان صبح کی اذان سے پہلے شب نماز پڑھنا مستحب ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم مجھے بھی یہ سکھاؤ گے. تو میں نے اسے وہ شب نماز سکھا دی اور وہ میرے ساتھ ساتھ شب نماز پڑھنے میں بزی ہو گیا. لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کسی بات سے بہت ڈرا ہوا ہے. پھر جب نماز ختم ہو گئی, ہم نے صبح کی نماز بھی پڑھ لی اور ہمارے جو تعقیبات تھے, دعائیں تھے, وہ سب پڑھ لیا, ختم کر لیا. پھر جب ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے اسے کہا کہ کوئی بات ہے, کوئی پریشانی ہے, کچھ مشکل ہے, تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو. دیکھو میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں, مجھے بتاؤ کیا ہوا, اگر ہو سکتا ہے تو میں تمہاری مدد کروں. تو اس نے کہا کہ دیکھو جب رات کے وقت میں میرا کام ختم کر کے آ رہا تھا تو یہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا, اس نے مجھے بہت ڈرایا اور دھمکایا, حتیٰ چاہتا تھا کہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے جائیں. تو میں بہت ڈر گیا تھا, میں وہاں سے بھاگ آیا, لیکن میں دیکھا کہ آدھی رات سے بھی دیر تک وہ وہاں رکا رہا تاکہ اگر میں کہیں آس پاس پہنچ جاؤں تو وہ مجھے پکڑ کر لے جائے. اس لیے میں ڈر گیا اور گھبرا گیا اور میں دوڑا مسجد میں آ کر یہاں بیٹھ گیا تھا. اگلے دن میں اس شخص کی تلاش میں نکل پڑا اور وہ شخص مجھے وہیں بسیج کے گیٹ کے پاس مل گیا۔ میں نے اسے پکڑا اور بہت ڈرایا اور دھمکایا اور اسے سمجھایا اور کہا کہ اگلی بار تم یہاں آؤ اور یہاں کے نوجوان بچوں کو ستاؤ یا دھمکاؤ یا انہیں کہیں لے جانے کی یا اغوا کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری جان کے پیچھے پڑ جاؤں گا، بالکل تمہیں نہیں چھوڑوں گا، خبردار جو ہمارے ان بچوں کو ستاؤ گے۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد کبھی نظر نہیں آیا اور ہمارے محلے کے بسیج کے بچوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ نوجوان شخص میرا دوست بن گیا اور میرے ساتھ ہر روز مسجد آنے لگا، میرے ساتھ نمازیں پڑھنے لگا، میرے ساتھ دعائیں پڑھنے لگا، اور ابھی بھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ وہ مومن افراد میں سے ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے لیے بہت زحمت اٹھائی تھی، اسے بہت چیزیں سکھائی تھی، بہت چیزیں سمجھائی تھی اور دین کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا تھا اسے، تو کافی وقت میں نے لگایا تھا۔ الحمدللہ اس وقت کا نتیجہ میں اب یہاں دیکھ سکتا۔ اور ایک ماجرا بتاتے چلوں کہ ہم لوگ جب بسیج میں تھے اور وہاں پر ہماری ٹریننگ چل رہی تھی، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم ٹریننگ کو فائنل سٹیج تک پہنچا سکے۔ میرے کئی دوست ایسے تھے جو کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے اور ان کی فائل آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کسی کو 6 مہینے 8 مہینے لگ جاتے، لیکن ان کا کام بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میرا کام بس 2 ہفتے کے اندر یا اس سے کم وقت 1 ہفتے کے اندر پورا ہو گیا اور میری فائل آگے بڑھ گئی اور مجھے فائنل ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب میرے دوست سوچ رہے تھے کہ شاید اندر میری کوئی جان پہچان ہے، کوئی میرا جاننے والا ہے جس نے کسی طرح سے اپنا ریکمنڈیشن لگا کر یا اپنا پاور لگا کر میری فائل کو جلدی آگے بڑھا دیا۔ لیکن جب میں یہاں پہنچا برزخ میں تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے جو محنت کی تھی اور زحمت اٹھائی تھی خدا کی رضایت کے لیے اور اس نوجوان کی ہدایت کرنے کے لیے اور اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اسی کی وجہ سے تمہارا کام جو دوسروں کا کام 6-6 مہینے تک چل رہا تھا، تمہارا کام 1 ہفتے میں ختم ہو گیا۔ البتہ یہ تو صرف دنیا کا ثواب تھا، آخرت کا اثر بھی بہت عظیم اور بہت واضح طور سے میں اپنے نام اعمال میں دیکھ رہا تھا۔ بلکہ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمہاری شادی جو اتنی آسانی سے ہو گئی اور بنا کوئی مشکل کے ہے اور اتنی اچھی تمہاری جو زندگی چل رہی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تم نے بہت نیک کام انجام دیے ہیں، بہت مومنوں کی مدد کی ہے اور ان کی مشکلات کو دور کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہارے لیے شادی بہت آسانی سے فراہم ہو گئی اور ایک بہت ہی نیک اور اچھی زندگی، اپنی شادی شدہ زندگی گزار پا رہے ہو۔ وہ ملک مجھے بتا رہا تھا کہ اگر چھوٹا سا چھوٹا کام بھی تم خدا کی رضایت کے لیے کرتے ہو اور خدا کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے کرتے ہو تاکہ ان کی مشکلات دور ہو جائے، تو خدا کے نزدیک یہ بہت ہی ارزش والا، بہت ہی اہم کام اور بہت ہی ثواب والا کام ہے کہ بعد میں جب انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنی اپرچونیٹیز اس نے مس کی ہیں، کتنے اس کے لیے موقع فراہم ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے کوتاہی کی یا انجام نہیں دیا، تو پھر اس دن وہ بہت حسرت کرے گا کہ اے کاش وہ سارے موقع میں فراہم جو ہوئے تھے ان کا فائدہ اٹھا پاتا اور مومنوں کی مدد کر پاتا تاکہ اس کا اثر میری اس زندگی میں بھی ہو پاتا اور اس کا ثواب میرے آخرت میں بھی کام آتا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 14th آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے، کس طرح مومنوں کی مدد کرنے سے زندگی بابرکت ہوتی ہے، اسی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں۔ ایک دن میری ہمسر نے، یعنی میری وائف نے، مجھ سے کہا کہ میں نے مدرسے میں ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھا ہے جو جسمی لحاظ سے بہت ضعیف ہے اور کئی بار کلاس میں، اسکول میں جب وہ ہوتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی بررسی کی ہے، پیگیری کی ہے اور تھوڑا فائنڈ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، یعنی اس کے والد نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملاقات کروں، ان سے بات کروں۔ ان کا ایڈریس بھی میں نے نکال لیا ہے۔ آیا تم میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو؟ ساتھ میں جاتے ہیں، تھوڑا ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ میں بھی راضی ہو گیا اور ہم ساتھ میں وہاں چلے گئے۔ شہر کے دور دراز کونے میں ایک بہت ہی چھوٹی جگہ، یعنی ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ جب ہم اندر گئے تو دیکھے کہ بس ایک روم تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہاں پر کسی طرح کے इम्कानात नहीं थे, कोई किसी तरह के फैसिलिटीज़ नहीं थे। बस वहाँ पर एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ था और एक पुराना सा फ्रिज रखा हुआ था, और घर में कुछ वसाइल और मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा था। उस घर में एक माँ और दो बेटियाँ रहती थी, और इनके वालिद का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। पानी पीने के बहाने मैं फ्रिज तक गया और फ्रिज खोलकर देखा, तो देखा कि फ्रिज खाली है, पूरी तरह खाली, कुछ भी नहीं। मेरा सर चकराने लगा। मैंने सोचा, ये लोग यहाँ कैसे ज़िंदगी करते हैं, इनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। खुदाया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इनकी मदद करूँ। खुद मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा वसाइल, सामान या खाने पीने का सामान फराहम कर सकूँ या ला कर दे सकूँ। क्या करूँ, मैं क्या करूँ जिससे मैं इनकी मदद कर पाऊँ। तभी मेरे जहन में ख़्याल आया कि मैं मेरी खाला के पास जाता हूँ। मेरे खाला के शौहर शहीद हो चुके थे, और मेरी खाला काफ़ी नेक इंसान थी। वो बहुत मोमिन शख्स थी और उनका हाथ खुला था। जब भी वो किसी की मुसीबत के बारे में सुनती थी, वो खुले हाथ उनकी मदद करने में लग जाती थी। मैं उन्हें इनके घर ले आया और इन्हें इनके घर की हालत दिखाई। जब मेरी खाला ने इनके घर की हालत देखी, देखा कि इनके पास कुछ सामान नहीं है, कुछ सरो सामान नहीं है, इनका फ्रिज खाली है, इनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, तो बेचारी बहुत दुखी हुई। मैं ख़ुद भी कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ मदद कर दूं, तो मैं अपने पैसों से वो दो बेटियों के लिए जाकर जैकेट लेकर आया, क्योंकि सर्दी का मौसम था, ज़माना था, और इनके पास सर्दी से बचने के लिए जैकेट भी नहीं था, और इनके पास पहनने के लिए मुनासिब लिबास भी नहीं था। तो मैंने इनके लिए जैकेट और लिबास ख़रीदे, और मेरी खाला भी इनके घर शाम तक पहुंच गई और बहुत सारे वसाइल और सामान और खाने की चीज़ें लेकर आई। इतना कि हमने उनका फ्रिज खाने के सामान से भर दिया था, और इनके घर में जिन चीज़ों की कमी थी, जैसे बुखारी है और दूसरे बिछोने वाली चीज़ें, इनका भी सर्व सामान कर दिया था और मदद कर दी थी। आने वाले महीनों में भी हम कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सकता था इनकी मदद करें। ये वाकई बहुत मुश्किल में थे, तो हम कोशिश करते थे कि इनको खाने की चीज़ें पहुंचा दे, या इन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन तक पहुंचा दे। जब बरज़ख़ में मेरे नामे आमाल का हिसाब किताब हो रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे खाला के शौहर, जो मेरे दोस्त भी थे और जंग में शहीद हो चुके थे, वो मेरे पास आए और मुझसे गले लग गए, और मुझे बहुत ज़ोर से गले लगा कर मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगे। जब मैंने पूछा कि आप क्यों मेरा इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैंने ऐसे क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि इस यतीम खानवादे की मदद करने के लिए तुमने जो मेरे वाइफ़ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तुमने उनके लिए जो मौका फराहम किया है, इस मौके की वजह से तुम्हारे लिए और मेरी बीवी के लिए इस जहान में कितनी नेमतें, कितनी खैरात और कितनी बरकतें हो रही हैं और उनके लिए यहाँ मुंतज़िर है, तुम नहीं जानते। खुदा ही जानता है कि लोगों की मुश्किलात दूर करने की वजह से कितनी तुम्हारी दुनिया की और आखिरत की मुश्किलात हल हो जाती है। ये तुमने जो मेरी वाइफ़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, इससे इसकी दुनिया की और आखिरत की कई मुश्किलें हल हो चुकी हैं। मुझे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ गई, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हर वो शख्स जो अपने मोमिन भाई की हाजत को पूरा करता है, खुदावंद मुताल क़यामत के दिन उसके सद हज़ार यानि 1,00,000 हाजतों को पूरा करता है, जिसमें से एक हाजत जन्नत है और दूसरी हाजत अपने रिश्तेदारों को बहिश्त में ले जाना है। आज का जलसा काफ़ी छोटा है, इंशाल्लाह अगला मतलब अगले चैप्टर में बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 15th ऑडियो है इस किताब का, 3 मिनट कयामत के। मैंने नामहरम से मेल मिलाप के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। मसलन ये कि जब एक मर्द और एक जन यानी एक खातून एक मकान में अगर अकेले हो जाते हैं, तो वहाँ पर तीसरा शख्स शैतान होता है। या ये कि जब एक जवान चाहता है कि खुदा की तरफ हरकत करे, तो शैतान औरत के ज़रिए से इसे आगे बढ़ने से रोकता है। या ये कि जब इंसान खाली होता है, तो वो खाली वक्त शैतान का वक्त होता है, और शैतान अपने शैतानी ख्याल इसके दिमाग में डालता है। बहुत सारे मेरे ऐसे मजहबी दोस्तों को मैंने देखा कि जो नामहरम के साथ मुलाकात करने और मेल मिलाप करने की वजह से शैतान के वसवसे के शिकार हो गए और अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस गए थे। یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ زنان کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نامحرم کے ساتھ میل ملاپ نہ کرے اور زیادہ بات چیت نہ کرے، ورنہ ان کے لیے بھی بہت بڑا درد سر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بات سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہترین حالت خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ بنا ضرورت کے کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور بات نہ کرے، اور نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھے۔ خدا کا شکر کہ میرے جوانی کے دورے میں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا، اتنا خالی وقت ہی نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں یا ان چیزوں کے بارے میں فکر کروں، اور خدا کا شکر کہ جوانی میں ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ لیکن میرے نام اعمال میں ایک چیز ایسی لکھی ہوئی تھی کہ خدا کا شکر وہ خیر سے گزر گئی۔ شروعات کے دنوں میں جب موبائل تازہ تازہ آیا ہوا تھا تو بہت سارے دوستوں کے پاس موبائل آ گیا تھا، اور ہم ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرتے تھے، اور ایس ایم ایس میں اکثر وقت لطیفے یا مذاق یا جوک بھیجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ اور یہ سب نہیں تھا، اسی لیے ہم لوگ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرتے تھے اور ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دوسرے کو جوک بھیجتے تھے۔ میں یہاں سے ایک جوک بھیجتا تھا تو اس کے بدلے میں وہ وہاں سے ایک جوک بھیجتا تھا، اور ہم آپس میں ہنستے تھے۔ اسی دوران ایک نامعلوم نمبر سے مجھے جوکس آنے لگے، اور یہ جوک زیادہ تر عاشقانے اور پیار اور محبت والے جوکس ہوتے تھے۔ میں نے بھی اس جوک کے جواب میں دوسرے جوکس بھیج دیے جو کہ عاشقانے نہیں تھے، معمولی جوکس تھے، لیکن اکثر اس نمبر سے عاشقانہ مزاج کے جوکس اور لطیفے اور شعر آنے لگتے تھے۔ میں کئی بار کوشش کیا اس نمبر کو فون کروں اور جانوں کہ یہ شخص ہے کون۔ کئی بار فون کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر لطیفے اور جوک یہ سب عاشقانے تھے، اسی لیے مجھے تھوڑا شک ہوا۔ تو میں نے جا کر ایک لینڈ لائن سے اس نمبر پہ کال کیا، اور جیسے ہی اس شخص نے فون اٹھایا اور ہلو کہا، میں سمجھ گیا کہ یہ جوان خاتون ہے، اور فوراً میں نے فون کو کٹ کر دیا اور کوئی بات آگے نہیں کی۔ اس کے بعد نہ میں نے اسے کوئی ایس ایم ایس کیا اور نہ ہی اس کے کسی ایس ایم ایس کا جواب دیا۔ مجھے یاد ہے میں اس ملک سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے میرا حساب کتاب ہوتا جا رہا تھا میں اسے سوال پوچھتا جاتا، اور وہ مجھے عقلی دلیل بتاتا کہ تمہارے کس اعمال کی وجہ سے تمہیں کون سی جزا اور کون سا ثواب مل رہا ہے، اور تمہارے کس اعمال کی وجہ سے تمہیں کون سی سزا ملنے والی ہے، اور تمہارے کون سے کام خراب ہوئے ہیں۔ کئی بار اس نے لوگوں کے اعمال کی مثال دی اور بتایا کہ ان اعمال کی وجہ سے کیسے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی ہے اور ان کے اچھے اعمال برباد ہوئے ہیں۔ ایسے ہی میرے روزمرہ کے اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا یا نامحرم سے ارتباط رکھنا انسان کی معنوی رشد میں، اسپریچول گروتھ میں بہت زیادہ مشکل پیدا کرتی ہے، اور وہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ مگر تم نے سورہ نور کی 30ویں آیت میں نہیں پڑھا ہے کہ کہہ دو مومنوں سے کہ نامحرم کو نگاہ کرنے سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، یا امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث نورانی جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو نگاہ کرنا ایک شیطان کی زہر آلودہ تیر کے جیسی ہے۔ ہر کوئی خدا کے خاطر اس نگاہ کو ترک کرے گا اور اپنی آنکھوں کو بچائے گا تو خدا اسے، اس کے قلب کو آرام دے گا اور اس کے ایمان میں افزائش کرے گا۔ پھر اس ملک نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے فوراً اس فون کو کٹ نہیں کیا ہوتا اور اس نامحرم خاتون کے ساتھ تم نے اپنی بات کو کنٹینیو رکھی ہوتی تو ایک بہت ہی سنگین گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا، اور اس کا تمہیں اس دنیا میں بہت بڑا ہرجانہ دینا پڑتا۔ اور اس ملک نے جب دیکھا کہ میرے دل میں شہادت کے لیے بہت زیادہ شدت سے محبت اور عشق ہے، اور میں بہت شدت سے چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اس نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہادت کا عشق رکھتے ہو اور شہادت کی تمنا رکھتے ہو تو جان لو کہ ہر نامحرم کی نگاہ یا ہر حرام نگاہ سے شہادت کم سے کم 6 مہینے پیچھے ہو جاتی ہے، یعنی تمہاری شہادت 6 مہینے تک ٹل جاتی ہے اور دیر سے دیر ہوتی جاتی ہے۔ مجھے وہ دن بھی اچھے سے یاد ہے جب خاہران کی ایک ٹرپ آرگنائز کی گئی تھی، اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم ان کے برنامے کے مسئول ہو، ان کا کھانے پینے کا انتظام تمہارے ذمہ داری میں ہے۔ ٹریننگ کی ذمہ داری خواہران کی ہے، خواہران ان کی ٹریننگ کرے گی، اور تمہاری ذمہ داری ہے ان کو کھانا پہنچانا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ میں تین وقت کا کھانا ان کو پہنچاتا تھا، میری کار میں یہ کھانا لے جاتا تھا اور ان کی ٹریننگ کیمپ میں لے جا کر ان کے کھانے کے سیکشن میں یہ ڈبوں کو ٹیبل پر جمع دیتا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی اپنا کھانا لینے کے لیے دوسرے لڑکیوں سے بہت دیر سے پہنچی، اور جب اس نے دیکھا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے اور صرف وہ ہے اور میں ہوں، تو اس نے بہت ہی پیارے انداز سے مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس نے سلام کیا، میرے حال چال کو پوچھا، لیکن میں اپنا سر جھکائے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے صرف اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ اگلے دن بھی وہ دیر سے آئی، جب ساری لڑکیاں جا چکی تھیں تب وہ آئی، اور اس نے وہی انداز سے، پیارے انداز سے مجھ سے گفتگو کرنا چاہا، مجھ سے سلام کیا، میری احوال پرسی کی، مجھ سے پوچھ تاچھ کی، کہاں سے ہو، کیسے ہو۔ پھر اس نے جوک مارا، خود ہنسنے لگی، چاہتی تھی میں بھی ہنسوں۔ پھر کچھ باتیں کی، پھر کچھ نامناسب باتیں کی، لیکن میں نے اپنا سر نیچے رکھا اور میں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، بس اپنا کام کرتا رہا، اور میرا جیسے ہی کام ختم ہوا میں وہاں سے چلا گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی میں ان کے ٹریننگ کیمپ میں کھانا لے کر آتا اور کھانا وہاں پروس کر جانے لگتا، تو اس لڑکی کی شیطانی رفتار سے میں مواجہ ہو جاتا، اور یہ اپنی شیطانی حرکتوں سے میرے دل کو لبھانے کی کوشش کرتی۔ لیکن خدا کا شکر، اس نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں نے اس شیطانی حرکت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور کوئی بھی ریسپانس یا ریئیکشن نہیں دیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ قرآن میں ایسی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں کا فریب اور مکر بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ جب میرے اعمال کی بررسی کی جا رہی تھی، تو جب ہم اس بخش میں پہنچے جہاں پر یہ اردو کا ذکر تھا، تو وہ جوان، وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کے فریب میں اور مکر میں پھنس جاتے تو تمہاری عزت بھی جاتی، تمہارا کام بھی جاتا، اور تمہارے گھر والے بھی تمہارے ہاتھ سے چلے جاتے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہے اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان، بس آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ محرم نامحرم کا موضوع کوئی آسان اور سادہ موضوع نہیں ہے، کوئی سادہ مطلب نہیں ہے، اس کی بہت سختی سے بررسی کی جاتی ہے۔ مخصوصاً ہمارے اعمال جب دیکھے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اور ان سارے رفتار اور بیہیویئرس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو خیال رہے ہر کسی کے لیے، چاہے پھر وہ مرد ہو یا زن ہو، خیال رہے کہ ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں یہ سختیاں لکھی جائیں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔